تفسیر سورة الطارق مکی سورت ہے، اس کا ایک رکوع، 17 آیات، الفاظ اور کلمات کی تعداد 61، جبکہ حروف 239 ہیں، 239. اس سورت کا نام پہلی ہی آیت کے لفظ الطارق کو قرار دیا گیا. اس سورت میں دو مضمون بیان کیے گئے ہیں. نمبر ایک، انسان کو مرنے کے بعد اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے. نمبر دو، قرآن مجید ایک قول فیصل ہے جسے کفار کی کوئی چال اور تدبیر شکست نہیں دے سکتی، نقصان نہیں پہنچا سکتی. سورۃ الطارق میں پہلی پانچ آیات میں سورۃ طارق میں پہلی چار آیات میں اللہ تعالیٰ نے آسمان اور اس کے ستاروں کی قسم کھائی ہے اور اس بات پر دلیل دی ہے کہ آسمان اور اس کے ستاروں کی قسم اس بات پر گواہی دیتی ہے کہ اللہ کی نگاہ سے کوئی چیز اوجھل نہیں، اس نے ہر جان پر پہرے بٹھا رکھے ہیں، جن ہو یا انسان سب کی نگرانی ہو رہی ہے، وہ جس کو جب چاہے پکڑ لے اور جب چاہے سزا دے دے، کوئی اس کے قابو سے باہر نہیں ہے. والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب ان کل نفس لما علیہا حافظ. قسم ہے آسمان کی اور رات کو نمودار ہونے والے کی، اور تم کیا جانو کہ وہ رات کو نمودار ہونے والا کیا ہے، چمکتا ہوا تارا؟ کوئی جان ایسی نہیں ہے جس کے اوپر کوئی نگہبان نہ ہو. وَالسَّمَاءِ، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آسمان کی قسم کھائی ہے، قسم ہے آسمان کی. آسمان اس کائنات کے اندر، اس دنیا کے اندر اللہ کی ایسی بڑی نشانی ہے کہ ہر کھلی آنکھ، ہر دیکھنے والی آنکھ کو یہ نشانی نظر آتی ہے. قسم ہے آسمان کی. والطارق، اور رات کو نمودار ہونے والے کی. الطارق، اس کا روٹ ہے طا را قاف. اس کے معنی ہیں ترک، ترک سے یہ لفظ ہے، اور اس کے معنی ہیں رات کو آنے والا. رات کو آنے والا روشن ستارہ، کھٹکھٹانے والا. اب آپ دیکھیں کہ ستاروں کو طارق اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ دن کو چھپ جاتے ہیں اور رات کو نمودار ہوتے ہیں. تو طارق واحد ہے اور طروق اس کی جمع ہے، اسی سے طریق بھی ہے، طریق راستہ اور طارق راستے پر چلنے والا. طارق عربی زبان میں بالعموم مسافر کو کہتے ہیں، خاص طور پر ایسا مسافر جو رات کے وقت گھر آئے. اور ستارے کو طارق اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ رات ہی کو ظاہر ہوتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ کہیں کوئی سفر کر رہا ہے، مسافر ہے، اور سفر کرتا کرتا رات کو جب اپنی منزل پر پہنچتا ہے تو پھر وہ کیا کرتا ہے، دروازہ کھٹکھٹاتا ہے۔ تو اس طرح طارق کے معنی ہے رات میں آنے والے کے، رات میں نمودار ہونے والے کے، یہ مسافر بھی ہو سکتا ہے اور ستارہ بھی۔ والسماء والطارق، قسم ہے آسمان کی اور رات کو نمودار ہونے والے کی، رات کو آنے والے کی۔ وما ادراك ما الطارق، اور لوگوں تم کیا جانو کہ وہ رات کو نمودار ہونے والا کیا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ قرآن کا یہ انداز کہ تم کیا جانو، تمہیں کیا خبر، یہ پہلے بھی آپ پڑھ چکی ہیں، جیسے آپ نے سورۃ المطففین میں پڑھا تھا، وما ادراك ما سجین۔ اسی طرح آپ نے جو ہے وہ سورۃ المطففین کی آیت نمبر 19 میں بھی پڑھا تھا، وما ادراك ما علیون۔ اب یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے جو قسم کھائی ہے، جو شہادت دی ہے آسمان کی اور ستاروں کی، تو اس گواہی کی عظمت اور اہمیت کی طرف متوجہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں تم کیا جانو کہ وہ رات کو آنے والا کیا ہے۔ تو تم اس گواہی کو معمولی گواہی نہ سمجھنا، اس وٹنس کو معمولی وٹنس نہ سمجھنا، یہ بہت بڑی گواہی ہے۔ اور جو لوگ غور کریں گے، جو اس کو سمجھیں گے، وہی اس کی حقیقت کو پائیں گے۔ تو ادرا کا، اس کا روٹ دال را یا ہے۔ ان نجم الثاقب، چمکتا ہوا تارا۔ اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر اللہ رب العزت نے ستارے کے لیے ان نجم کا لفظ استعمال کیا ہے۔ نجم کا لفظ یہ تارے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور یہ لفظ جو ہے یہ اسم جنس ہے۔ بنیادی طور پر نجم لفظ دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے، بے تنہ نباتات کے لیے بھی، جڑی بوٹیاں، جاڑ جھاڑ جھنکار، اور نمبر دو سیارے ستارے جو طلوع اور غروب ہوتے ہیں اور اس کی جمع نجوم آتی ہے۔ تو اس طرح یہ لفظ جو ہے یہ اسم جنس استعمال ہوتا ہے۔ ویسے آپ نے ستاروں کے لیے دوسرا لفظ کواکب کا بھی پڑھا ہے، کوکب ہر بڑے ستارے کو کہتے ہیں، خواہ وہ ستارہ ہو یا سیارہ جس کی جمع کواکب ہے۔ اور کوکب ایسے ستارے کو کہتے ہیں جو بڑا بھی ہو اور روشن بھی ہو۔ پھر اسی طرح تیسرا لفظ آپ نے پڑھا ہے شعرا کا، آپ نے پیچھے جو ہے یہ پچھلی صورتوں میں آپ نے شعرا کا لفظ بھی پڑھا ہے، اور شعرا یہ بھی ایک چمکدار ستارے کا نام ہے جو سخت گرمی کے موسم میں طلوع ہوتا ہے، اور آپ سورت نمبر 53 میں اس کو دیکھ سکتی ہیں، وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى۔ اور زمانہ جاہلیت میں اس کی پرستش بھی کی جاتی تھی۔ اسی طرح ستاروں کے لیے ایک لفظ ہے خنس، خنس، اور ایسے ستارے جو پیچھے ہٹتے ہیں، سکڑ جاتے ہیں۔ اور ایک لفظ ہے جوار کا، فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس۔ تو کنس کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے کہ چھپ جانا، غائب ہو جانا، چونکہ ستارے سیارے چلتے چلتے ایک دم چھپ بھی جاتے ہیں، غائب ہو جاتے ہیں۔ تو ستاروں کے لیے کتنے لفظ پڑھے ٹوٹل آپ نے؟ نمبر ایک نجم، نمبر دو کوکب، نمبر تین شعرا، اور پھر اسی طرح خنس اور جوار اور کنس۔ تو خاص طور پہ نجم اور کواکب، لیکن یہ چار لفظ بھی آئے ہیں قرآن میں ستاروں کے لیے، نمبر ایک شعرا، نمبر دو خنس، نمبر تین جوار، اور نمبر تین کنس۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان نجم الثاقب، ان نجم وہ تو تارا ہے، الثاقب چمکنے والا، ثاقب روشن ستارے کو کہتے ہیں، تو وہ تو تارا ہے چمکتا ہوا۔ اور ثاقب یہ اس کی صفت ہے کہ ہمیں ستارے کو دیکھنے کے لیے مشکل نہیں ہوتی. اور آپ یہ بات پہلے بھی پڑھ چکی ہیں کہ جیسے ایک ہے شہاب کا لفظ آپ پڑھ چکی ہیں پہلے, شہاب, کیونکہ شہاب ثاقب کا لفظ بھی آپ نے پڑھا تھا, شہاب مبین کا لفظ بھی آپ نے پڑھا تھا. اور یہاں پر جو ہے وہ ثاقب کا لفظ ہے نا, تو ثاقب میں تین چیزیں جمع ہو جاتی ہیں, نمبر ایک جو تیزی سے فضا میں سفر کر رہا ہو, نمبر دو اس میں چمک موجود ہو, نمبر تین چمک کے ساتھ آگ کی طرح کی سرخی بھی ہو. تو اس لیے اسے جو ہے وہ ثاقب کہا جاتا ہے. قسم ہے آسمان کی اور رات کو نمودار ہونے والے کی, اور لوگوں تم کیا جانو کہ وہ رات کو نمودار ہونے والا کیا ہے, چمکتا ہوا تارا. ان کل نفس لما علیہا حافظ, کوئی جان ایسی نہیں جس کے اوپر کوئی نگہبان نہ ہو. اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر یہ جو کہا جا رہا ہے کہ کوئی جان ایسی نہیں جس کے اوپر کوئی نگہبان نہ ہو, تو یہاں پہ نگہبان حافظ سے مراد خود اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو زمین و آسمان کی ہر چھوٹی بڑی مخلوق کی دیکھ بھال کرتی ہے اور حفاظت کرتی ہے. وجود میں لانے والی ہے, خالق ہے, حاکم ہے, رب ہے, حی القیوم ہے, ہر چیز کو اپنی جگہ سنبھالے ہوئے ہے, ہر چیز کی ضروریات کو پوری کر رہی ہے. اور یہاں پر خاص طور پر آسمان کی اور رات کی تاریکی میں نمودار ہونے والے تارے سیارے کی جو قسم کھائی ہے, اور النجم الثاقب سے مراد ایک تارہ نہیں ہے, ایک ستارہ نہیں ہے, بلکہ پوری تاروں کی جنس ہے. یہ اسم جنس لفظ ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں, رات کو آسمان میں یہ جو بے حد و حساب تارے اور سیارے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں, ہر ستارے کا وجود اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ کوئی تو ہے ان کا خالق جس نے انہیں بنایا ہے, انہیں روشن کیا ہے, فضا کے اندر اپنے اپنے آربٹ میں یہ تیر رہے ہیں, معلق ہیں, ان کو جڑا ہوا ہے اور اللہ ان کی حفاظت اور نگہبانی کر رہا ہے. اس لیے یہ ستارے اپنی جگہ سے گرتے نہیں ہیں, اس لیے یہ دوسروں کے آربٹ میں, دوسروں کے مدار میں چلے نہیں جاتے, کسی سے ٹکراتے نہیں ہیں, کوئی ان سے آپس میں ٹکراتا نہیں ہے, بلکہ ایک انتظام ہے جس کے تحت یہ جو ہے وہ اپنے سفر کو جاری رکھے ہوئے ہیں. تو یہ ستارے جو آسمان پر اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ مخلوق ہیں, اور ان کی انگنت آنکھیں رات بھر جاگتی رہتی ہیں, ٹکٹکی لگائے زمین والوں کو گھورتی رہتی ہیں, اور انہیں کسی دوربین کی بھی ضرورت نہیں ہے, بلکہ آسمان کے معمولی سے معمولی ستارے بھی ان کے اندر یہ قوت ہے کہ ان کی روشنی تہ بتہ فضا کو چیرتی ہوئی آسمان سے زمین تک پہنچتی ہے, اور ہر روز اللہ کی قدرت کی یہ شان جو ہے وہ نظر آتی ہے. اب آپ دیکھیں کہ ان ستاروں سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی, تو وہ رب جس نے ان ستاروں کو بنایا ہے, اس سے کسی کا عمل جو ہے وہ چھپ نہیں سکتا. اور آپ پہلے بھی یہ بات پڑھ چکی ہیں کہ اللہ رب العزت کی ذات ایسی ذات ہے کہ جو پوری کائنات کا نظام جو ہے وہ سنبھالے ہوئے ہے. تو دراصل یہ پہلی چار آیات میں پیغام دیا گیا ہے کہ کائنات کے چپے چپے پر اللہ نے پہرے بٹھا رکھے ہیں, ہر چیز کی نگرانی ہو رہی ہے, اور دنیا میں بھی نگرانی, اور لازماً ایک دن ایسا آئے گا کہ اللہ کے حساب سے, احتساب سے کوئی بچ نہ سکے گا. تو یہ حفاظت کرنے والی, نگہبانی کرنے والی ہستی کون ہے؟ یہ اللہ کی ذات ہے. تو ستارے بھی اللہ کی طرف سے نگہبانی کرتے ہیں, اور دراصل یہ اللہ ہی ہے جو کہ پوری کائنات کی نگہبانی کرتا ہے. ویسے تو فرشتے بھی اللہ نے مقرر کر رکھے ہیں جو اللہ کے حکم سے حفاظت کرتے ہیں, جو اللہ کے حکم سے لوگوں کے اعمال کو نوٹ کرتے ہیں. پھر آیت نمبر 5 سے لے کر 8 تک قیامت کے منکرین کو، قیامت کا انکار کرنے والوں کو اس بات پر غور کرنے کی دعوت دی گئی کہ انسان غور تو کرے کہ اللہ نے اسے کس چیز سے پیدا کیا۔ فلینظر الانسان مما خلق، خلق مما ان دافق یخرج من بین الصلب والترائب انه علی رجعه لقادر۔ پھر ذرا انسان یہی دیکھ لے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے، مما خلق، کس چیز سے اس کو پیدا کیا۔ خلق من ماء دافق، ایک اچھلنے والے پانی سے پیدا کیا گیا، جو پیٹ اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے، یقیناً وہ خالق اسے دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے۔ اب یہاں پر اللہ رب العزت نے انسان کو اپنے وجود کی طرف توجہ دلائی ہے کہ پہلے تو کائنات کی طرف توجہ دلائی اور اب انسان کو اپنے وجود کی طرف توجہ دلائی کہ انسان تو سوچ تو صحیح، تو غور تو کر، تو اللہ کی قدرت حکمت کا شاہکار ہے۔ اور اگر انسان اپنے وجود پر غور کرے تو پکار اٹھے گا کہ وہ رب جو پانی کی ایک حقیر بوند سے ایسی بے مثال شخصیت، ایسی قوتوں اور صلاحیتوں والی شخصیت کو پیدا کر سکتا ہے، تو مرنے کے بعد انسان کو دوبارہ زندہ کرنے پر قادر کیوں نہیں ہے؟ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ، پس چاہیے کہ دیکھے انسان، پس چاہیے کہ غور کرے انسان، مما خلق، مما یہ من اور ما تھا، تو مما کس چیز سے خلق پیدا کیا گیا، خلق جو ہے یہ ماضی مجھول ہے کہ کس چیز سے پیدا کیا گیا، خلق پیدا ہوا، مما ان پانی سے، دافق، دافق اس کا روٹ ہے دال فا قاف، دال فا قاف، اور اس کے معنی ہیں دال فا قاف کے معنی ہیں اچھلنے والا، تیزی سے گزرنے والا، اچھلنے والا، تیزی سے گزرنے والا۔ تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ انسان جس پانی سے پیدا کیا گیا ہے وہ پانی اچھلنے والا ہے اور اچھل کر تیزی سے گزرنے والا ہے۔ اور اب آپ دیکھیں کہ پھر بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو اچھلنے والا اور تیزی سے گزرنے والا جو پانی ہے یہ کہاں سے آتا ہے، یہ کہاں سے پیدا ہوتا ہے۔ فرمایا یخرج من بین الصلب والترائب، یہ نکلتا ہے، من بین الصلب درمیان سے، پیٹ، الصلب پیٹ کو کہتے ہیں، الصلب کا لفظ جو ہے یہ اس کے لفظی معنی ہے ہڈی سے مغز یا گدا نکالنا، صلب ریڑھ کی ہڈی کے گدے کو کہتے ہیں، اور چونکہ یہ ہڈی انسان کی پشت کے درمیان ہوتی ہے اس ریڑھ کی ہڈی کو اور پشت کو بھی صلب ہی کہہ دیا جاتا ہے۔ یخرج من بین الصلب، تو یہ جو پانی ہے یہ نکلتا ہے صلب سے، ریڑھ کی ہڈی سے، والترائب اور سینے کی ہڈیوں سے، ترائب، تارابا اس کا روٹ ہے، اور تریبۃن واحد ہے، ترائب جمع ہے، سینے کی ہڈیاں اور پسلیاں انہیں ترائب کہا جاتا ہے۔ जैसे छाती की जो हड्डियां हैं जो सीने के बीच में होती हैं उन्हें तराइब कहा जाता है। और यहाँ पे ख़ास तौर पर दो चीज़ों का जिक्र किया गया, एक है असुल्ब और दूसरा है तराइब। तो ये जो सुल्ब है, सुल्ब के बारे में मुफस्सरीन कहते हैं कि ये जो मर्द है, ये मर्द के जो पीठ से पानी निकलता है तो उसके लिए सुल्ब का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। मर्द के वो गुदूद जिनमें मादाए मनविया होता है, टेस्टिकल्स, तो रीढ़ की हड्डियां और पसलियों के दरमियान होते हैं। फिर पैदाइश से पहले या उसके कुछ देर बाद ये फोतों में उतर जाते हैं, और फिर वहाँ पे जब दर्जा हरारत चंद डिग्री कम होता है तो वही दर्जा हरारत इनके अमल के लिए दरकार होता है। और इसी तरह जो दूसरा लफ्ज़ है तराइब का, तो तराइब जो है ये कहते हैं सीने की हड्डियों को। तो यहाँ पे सीने की हड्डियों से मुराद औरत का सीना है। तो मुफस्सरीन कहते हैं कि मर्द की जो मनी का पानी है ये पीठ से मिलता है और औरत का जो है वो सीने से। और दूसरी मुफस्सरीन की राय ये है कि पीठ और सीना तमाम बदन से किनाया है, तो मनी जो है मर्द की हो या औरत की तमाम बदन में पैदा होकर फिर जुदा होती है। और फिर चूंकि इंसान की पीठ यानी सुल्ब और तराइब जो सीना है औरत का, तो चूंकि ये जिस्म के बड़े हिस्से हैं, अज़ाए रईसा हैं, तो इसलिए जो है वो ख़ास तौर पर इनका जो है वो जिक्र किया गया है। तो बहरहाल ये नुतफा, ये पानी इन अज़ा से निकलता है सुल्ब और सीने की पसलियों के दरमियान में से। और इससे जो है वो इंसान की तख्लीक होती है। यखरुजु मिन बैनि सुल्बी व तराइब, जो पीठ और सीने की हड्डियों के दरमियान में से निकलता है। तो मुफस्सरीन कहते हैं कि जैसे बाज़ लोग ये समझते हैं कि सुल्ब रीढ़ की हड्डी है और तराइब सीने की हड्डियां हैं, लेकिन कहते हैं कि ये मादा उस सूरत में भी पैदा होता है अगर किसी इंसान के हाथ और पांव कट जाएं। तो इससे क्या बात पता चलती है कि जब इंसान के हाथ पांव कट जाएं तब भी ये मादा जो है वो पैदा होता है। तो इसका ये मतलब है कि ये कहना दुरुस्त नहीं है कि ये इंसान के पूरे जिस्म से खारिज होता है। तो दर हकीकत जिस्म के ये जो अज़ाए रईसा हैं, सुल्ब और तराइब, रीढ़ की हड्डी और सीने की हड्डियाँ, तो यहाँ से ही ये मादा जो है वो पैदा होता है। तो जो रब इंसान को इस तरह से पहली दफ़ा पैदा कर सकता है, इन्नहू अला रजही लकादिर, यकीनन वो खालिक है कि उसे दोबारा पैदा कर दे। जो पहली दफ़ा पैदा कर सकता है तो उसके लिए क्या ये मुश्किल है कि वो इंसान को फिर दोबारा पैदा ना कर सके। तो यहाँ पर वो लोग जो ये कहते हैं कि इंसान एक हादसाती तौर पर वजूद में आया है, ये आयात जो है वो उसका इनकार करती हैं। और आप सूरत अल इन्फितार में भी पढ़ चुकी कि वहाँ पे भी अल्लाह ताला ने इंसान की जो तख्लीक है उसके तख्लीक के अमल पर गौर व फिक्र की दावत दी है। या अय्युहल इंसानु मा गुर्रका बिरब्बिकल करीम अल्लज़ी खलक़का फसव्वाका फ़अदलक फ़ी अय्यि सूरतिम मा शाअ रक्कबक कल्ला बल तुकज़्ज़िबून बिद्दीन। तो आप देखेंगे वहां पे भी इंसान को कहा गया है कि इंसान तू गौर कर कि अल्लाह ताला ने किस तरह तुझे पैदा किया है। کیسے تیرا نیک سکھ درست کیا، کتنی حقیر سی چیز سے تجھے پیدا کیا. تو یہاں پہ بھی یہی بات جو ہے وہ کہی جا رہی ہے. اور اہل مکہ کیا کرتے تھے، وہ اس بات کا انکار کرتے تھے کہ مرنے کے بعد انسان دوبارہ زندہ ہوں گے. پھر آپ دیکھیے کہ آیت نمبر 9 اور 10 میں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی ہی اہم حقیقت جو ہے اس کا اظہار کیا ہے کہ اللہ ہر ایک کے قول اور فعل، دلوں کے بھیدوں اور پس پردہ جو راز ہیں ان سے اچھی طرح واقف ہے. کیونکہ آیت نمبر 8 میں بھی آپ دیکھیں، انہ علی رجعہ لقادر، تو یقیناً وہ خالق اسے دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے. تو جب انسان کو اللہ دوبارہ پیدا کرے گا تو پھر ہوگا کیا، یوم تبل السرائر فما له من قوة ولا ناصر، جس دن پوشیدہ اسرار کی جانچ پڑتال ہوگی اس وقت انسان کے پاس نہ خود اپنا کوئی زور ہوگا اور نہ کوئی اس کی مدد کرنے والا ہوگا. اب آپ دیکھیں کہ تبلا جو ہے آپ پہلے بھی پڑھ چکی ہیں، بلا یبلو، اور اس کا روٹ جو ہے وہ بالام و بالام یا، اور یہ لفظ جو ہے یہ امتحان کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، امتحان کے لیے. اور امتحان کے لیے آپ نے جو لفظ پڑھے ہیں اس میں ایک تو امتحانی ہے، اور امتحان کی یہ قسم جو ہے یہ سب سے آسان ہے، یعنی پہلا درجہ ہے، اور اس میں جو ہے وہ نسبتاً آسان امتحان ہوتا ہے. اور دوسرا درجہ جو ہے وہ بلا یبلو کا ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ تیسرا درجہ جو ہے وہ فتن کا ہے. تو یہاں پر اللہ رب العزت نے جو ہے وہ تبلا کا لفظ استعمال کیا ہے. یہ جو امتحان ہوتا ہے یہ کس طرح کا امتحان ہوتا ہے کہ اس میں اللہ رب العزت جب کسی کا امتحان لیتا ہے تو اس میں سختی اور شدت پائی جاتی ہے، اور یہ آزمائش خیر اور شر دونوں شکلوں میں ہو سکتی ہے. تو یہاں پہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یوم تبلا، کہ جس دن جانچے جائیں گے، جس دن جانچ پڑتال ہوگی، پرکھے جائیں گے، السرائر، اور السرائر سر واحد ہے، اور سریرتن کی جمع ہے، سریرتن اس کی جمع ہے، پھر سریرتن کی جمع سرائر ہے. تو یہاں پہ راز کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جس روز پوشیدہ اسرار کی جانچ پڑتال ہوگی. اچھا، پوشیدہ اسرار سے کیا مراد ہے؟ مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہر شخص کے وہ اعمال ہیں جو دنیا میں ایک راز بن کر رہ گئے، وہ معاملات جو اپنی ظاہری صورت میں تو دنیا کے سامنے آئے مگر ان کے پیچھے نیتیں کیا تھیں، کیا مقاصد تھے، کیا خواہشات تھیں، وہ جو باطنی محرکات تھے، جو اندر چھپی ہوئی نیتیں تھیں، ان کا حال تو لوگوں سے چھپا رہ گیا نا. مثلاً کہیں کوئی بہت بڑا مجمع ہے، وہاں کوئی سپیچ دیتا ہے، تقریر کرتا ہے، بہت اچھی تقریر کرتا ہے، لوگ واہ واہ کرتے ہیں، لیکن اس کی تقریر کا مقصد کیا تھا، نیت کیا تھی؟ تو یہ جو ہے قیامت کے دن پتہ چلے گا. کسی نے جو ہے وہ سیڑھیاں بنائی ہیں، کسی کو نے کوئی اسلامک سینٹر بنایا ہے، کسی نے جو ہے وہ قرآن حفظ کر لیا ہے اور بہت اچھی اس کی تلاوت ہے، قاری ہے، بہت اچھا قاری ہے، اور لوگ خوب اس کو داد دیتے ہیں، خوب اس کی تعریف ہوتی ہے. تو اس کے حفظ کرنے کا مقصد کیا تھا، اس کی قراءت سیکھنے کا مقصد کیا تھا، اسلامک سینٹر بنانے کا مقصد کیا تھا؟ تو ظاہری طور پر تو عمل سامنے آیا، لیکن وہ بنانے کی نیت، غرض اور خواہش کیا تھی، یہ چیز قیامت کے دن جو ہے وہ سامنے آئے گی کہ کس شخص نے کون سا عمل کس غرض، کس نیت اور کس مقصد سے کیا تھا. اور یہ بات ساری دنیا سے پوشیدہ رہ گئی، کسی کو نہیں پتا چلا کہ فلاں نے جو کام کیا تھا وہ کس نے کیا تھا. مثلاً آپ یہی دیکھ لیں کہ کہیں کوئی بم دھماکہ کر دیتا ہے، کرنے والا کون ہے، پکڑا کوئی اور جاتا ہے، تو اصل مجرم کون ہے، کس کی نیت تھی، کون کس کو لڑا رہا تھا؟ میاں بیوی میں دو میں طلاق ہو گئی، بس وہ تو دو میں طلاق ہو گئی، لیکن طلاق دلوانے میں اصل کردار کس نے ادا کیا، کون مجرم تھا؟ کیونکہ لوگوں کے سامنے کیا بات آئی کہ بس طلاق ہو گئی، اب یہ نہیں پتا کہ آپس میں جدائی پیدا کرنے کے لیے کردار کس نے ادا کیا، وہ لڑکی کے گھر والے تھے، وہ لڑکے کے گھر والے تھے، کوئی تیسرا بیچ میں آیا تھا، وہ عورت کی وہاں سے طلاق دلوا کر پھر اس لڑکی سے وہ خود نکاح کرنا چاہتا تھا، اس کی کیا ریزن تھی، اس کی کیا وجہ تھی؟ تو یہ باتیں جو ہیں یہ قیامت کے دن جو ہیں وہ لوگوں کے سامنے آئیں گی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس دن جو ہے صرف ظاہری جو اعمال ہیں وہی لوگوں کے سامنے نہیں آئیں گے، بلکہ باطنی جو نیتیں ہیں، باطنی محرکات ہیں، انیشیٹو ہیں کسی چیز کے، وہ جو ہیں وہ لوگوں کے سامنے آئیں گے۔ اور لوگوں، وہ بڑا ہی سخت دن ہوگا، کیونکہ اس دن آزمایا جائے گا۔ قیامت کے دن انسانوں کے تمام عقائد، خیالات، نیت، عزم، دل میں کیا بات پوشیدہ تھی کوئی نہیں جانتا، کسی کو کوئی خبر نہیں، لیکن محشر کے دن جب ساری دنیا اکٹھی ہوگی اور سب کے مخفی راز جو ہیں وہ کھول دیے جائیں گے کہ دل کے ارادے کیا تھے، نیتیں کیا تھی۔ آپ دیکھ لیں کہ بہت سے لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں، اور مسلمان ہونے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ اچھا بس یہ شادی کر لی جائے، اور کیونکہ اسی طرح شادی ہو سکتی ہے، اسی طرح فلاں چیز مل سکتی ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ لوٹ جائے اپنے مذہب سے، یعنی ظاہری طور پر کلمہ پڑھ لیا، تو ظاہری طور پر کسی سے اس کے قریبی تعلقات قائم اس سے کر لیے، کیونکہ اس کی وراثت پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اس کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ تو یہ جو آیت ہے پیاری بہنوں، یہ بہت ہی سخت آیت ہے، بہت ہی ڈرانے والی آیت ہے۔ یوم تبل السرائر، جس دن پوشیدہ اسرار کی جانچ پڑتال ہوگی۔ تو آپ دیکھ لیں کہ اللہ رب العزت اس دن انسانوں کے تمام اعمال کا حساب لے گا۔ آپ نے صدقہ کیوں کیا تھا، آپ نے انفاق کیوں کیا تھا کہ لوگ آپ کو سخی کہیں؟ آپ دنیا میں نہیں کہتے، لیکن آپ کی نیت تھی، آپ کا دل چاہتا تھا۔ اور ایک دفعہ جو ہے وہ مشاورت ہو رہی تھی، کمیٹی کی میٹنگ ہو رہی تھی، اور اس وقت جو ہے وہ ایک کلاس شروع ہونے کی بات ہو رہی تھی، تو جو کلاس جو ڈسکشن ہو رہی تھی، تو اس میں میں نے اس بات کو نوٹ کیا کہ یہ جو کلاس شروع کرنا ہے اس کا مقصد جو ہے وہ اس وقت اللہ کو راضی کرنا نہیں ہے، بلکہ کسی اور کو جیسے گرانا ہے یا دوسروں کی نسبت اپنے آپ کو نمایاں کر کے پیش کرنا۔ تو میں نے کہا کہ یہ کلاس جو شروع کرنی ہے یہ تو بہت اچھی بات ہے، اور لیکن اس وقت جو یہ وقت ہے نا یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ جو نیت سامنے آ رہی ہے نا یہ نیت صحیح نہیں ہے۔ تو ہم تو اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، کلاس شروع کر بھی لی، تو جب نیت درست نہیں ہے تو پھر جو ہے دنیا کے سامنے تو عمل آئے گا، کام آئے گا، لیکن نیت تو اللہ جانتا ہے نا۔ اور مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ پوری جو ہماری اس وقت کمیٹی کام کر رہی تھی، حالانکہ بالکل آخری مرحلے پہ تھا کہ وہ کلاس شروع ہو جائے، تو وہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم کلاس شروع نہیں کرتے، آپ نے بالکل صحیح پوائنٹ جو ہے وہ ہمارے سامنے رکھا ہے۔ تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے جیسے رشتہ کسی کا کہیں ہونے لگتا ہے، اچھا جو تھرڈ پارٹی ہوتی ہے وہ اس نے خود نہیں رشتہ کرنا ہوتا، اور خود کرنا بھی ہو تو آپ کو پتہ ہے کہ جہاں رشتہ چل رہا ہو تو دوسرا رشتہ اوپر نہیں ڈالنا چاہیے نا۔ اچھا وہ کیا چاہتا ہے کہ میں نے تو نہیں کرنا پر ہونے بھی نہیں دینا، تو وہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے حسد اور رقابت کی وجہ سے، یا میاں مٹھو بن کر کے ان کا رشتہ جو ہے ہوتا نہیں۔ اسی طرح دو بزنس مین ہیں، وہ کوئی بزنس کرنا چاہتے ہیں، تو تیسرا بندہ ایسی باتیں کرتا ہے کہ ان کا جو ہے وہ بزنس نہ ہو سکے، غلط مشورے دے دینا۔ کوئی کہیں گھر بیچنا چاہتا ہے، خریدنا چاہتا ہے، کرائے پہ لینا چاہتا ہے، تو اس کو کوئی شخص جو ہے وہ غلط اس کو جو ہے وہ گائیڈ کر دیتا ہے۔ تو یہاں پر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ یوم تبل السرائر، جس دن پوشیدہ اسرار کی جانچ پڑتال ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انسان کے ہر مخفی راز کو کھول دے گا، ہر اچھے برے عقیدے اور عمل کی علامت انسان کے چہرے پر یا زینت ہو کر یا ظلمت اور سیاہی کی صورت میں ظاہر کر دی جائے گی۔ اس لیے کہ وہ دن ہوگا یوم تبل السرائر کہ جس دن انسان کے جو پوشیدہ اسرار ہیں، جو راز ہیں، ان کی جانچ پڑتال ہوگی. سارے اعمال جو ہیں وہ کھل کر لوگوں کے سامنے آ جائیں گے. دنیا میں تو بہت سی باتیں راز بن جاتی ہیں نا، اور اسی طرح اچھی جو باتیں ہیں وہ بھی سامنے آئیں گی، بری باتیں بھی سامنے آئیں گی، دونوں طرح کی سامنے آئیں گی. مثلاً کوئی کہیں جو ہے وہ آپس میں لڑائی کا بیج بو جاتا ہے، بعد میں فساد ہوتے رہتے ہیں، اور آپ دیکھیں کہ جگہ جگہ فسادات ہیں، لوگ مرتے ہیں اور سینکڑوں اور ہزاروں لوگ جو ہیں وہ فوت ہوتے ہیں. کون بم کا دھماکہ جو ہے وہ کرتا ہے، کون جو ہے وہ شرارت کرتا ہے. دنیا میں تو یہ راز رہ گیا نا، کس نے کس کو قتل کر دیا. اب آپ دیکھیں کہ بہت سی نامور شخصیتیں جو ہیں وہ قتل کر دی جاتی ہیں، تو نام کسی اور کا لگا دیا جاتا ہے اور غلط ویڈیو بنا کے یا کسی بھی طرح، اور اندر کوئی اور ہوتا ہے. تو دنیا میں تو یہ چیزیں راز ہیں، لیکن قیامت جب آئے گی تو یہ راز جو ہیں وہ کھول دیے جائیں گے. فَمَا لَهُ مِن قُوَّةٍ وَلَا نَاصِر، اس وقت انسان کے پاس نہ خود اپنا کوئی زور ہوگا اور نہ ہی کوئی اس کی مدد کرنے والا ہوگا. تو یہاں پہ اس حقیقت کو بتایا جا رہا ہے کہ جب یہ اعمال لوگوں کے سامنے آئیں گے تو اس وقت انسان جو ہے وہ اپنا ڈیفینڈ نہیں کر سکے گا، کوئی قوت نہیں ہوگی، انسان اس وقت ڈیفینڈ نہیں کر سکتا، اپنی مدافعت نہیں کر سکتا. ولا ناصر، اور نہ ہی اس کا کوئی دوست ہوگا کہ اس مشکل گھڑی میں اس کی مدد کر سکے. تو یہ آیت جو ہے بتا رہی ہے کہ ہر انسان کا ظاہر اور باطن کھلی کتاب کی طرح ہوگا، اللہ علیم و خبیر جو ہے وہ فیصلہ کرے گا، اور جو فیصلہ ہوگا سب کو بچونوں چورا جو ہے وہ ماننا ہوگا، اور کوئی سفارشی نہیں ہوگا، کوئی شریک نہیں ہوگا، کوئی مددگار نہیں ہوگا. پھر آپ دیکھیں کہ آیت نمبر 11 سے لے کر 14 تک اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ قرآن جس قیامت سے ڈرا رہا ہے وہ کوئی ہنسی مذاق نہیں ہے، بلکہ وہ ایک اٹل حقیقت ہے اور وہ آ کر رہے گی، اور لوگوں کو چاہیے کہ اس کی تیاری کریں. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ. فرمایا قسم ہے بارش برسانے والے آسمان کی. اب آپ دیکھیں کہ وَالسَّمَائِ، قسم ہے آسمان کی، ذات رج، ذات رج، ذات جو ہے والا یا جو، اور رج جو ہے، رج کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ را جیم عین، اس کے لغوی معنی ہوتے ہیں پلٹنا، اور مجازن عربی زبان میں یہ لفظ بارش کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ وہ بس ایک ہی دفعہ بارش ہو کر نہیں رہ جاتی بلکہ بار بار اپنے موسم میں اور کبھی خلاف موسم پلٹ پلٹ کر آتی ہے، وقتاً فقتاً برستی ہے. اور ایک وجہ اور ہے بارش کو رج کہنے کی، کہ زمین کے سمندروں سے پانی بھاپ بن کر اٹھتا ہے اور پھر پلٹ کر زمین پر ہی برستا ہے. تو رجوع کے معنی ہے اپنی اصل کی طرف لوٹنا. تو یہاں پر جو ہے کیا بتایا جا رہا ہے کہ سمندر سے جو آبی بخارات ہوتے ہیں اٹھتے ہیں، آسمان کی بلندیوں کو پہنچتے ہیں، وہاں پہ جب ان کو ٹھنڈک ملتی ہے تو پھر یہ آبی بخارات پھر سے پانی میں تبدیل ہوتے ہیں اور پھر بارش ہوتی ہے. تو ایک تو اس لیے اس کو الرج کہا جاتا ہے، ذات الرج آسمان کو، اور دوسرا بارش برسنے کا عمل ایک بار نہیں بلکہ بار بار ہوتا ہے. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ، قسم ہے آسمان کی جس سے مسلسل بارش ہوتی ہے، قسم ہے بارش برسانے والے آسمان کی. اِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ، اب آپ دیکھیں کہ اس کے بعد آیت نمبر 12 ہے، والارض ذات الصدع، اور ارض زمین کو کہتے ہیں، اور ذات الصدع جو ہے سواد دال عین، اس کے معنی ہے کسی چیز کا اس طرح پھٹنا کہ ٹکڑا جدا نہ ہو. اور اگر آپ مفردات القرآن ڈکشنری ہے اس میں آپ دیکھیں، امام راغب اصفہانی کہتے ہیں کہ ٹھوس چیزیں جیسے لوہا، شیشہ، زمین وغیرہ، اس میں جب شگاف ہوتا ہے، سوراخ ہوتا ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ شگاف اور سوراخ ہوتا ہے تو ٹکڑے الگ الگ نہیں ہوتے بلکہ سوراخ ہو جاتا ہے. تو زمین کو بھی ذات الصدع کہا جاتا ہے کہ وہ پودوں اور درختوں کی نرم اور نازک کونپلوں کو پھٹ کر زمین سے باہر نکلنے کا راستہ دے دیتی ہے. اس سے پانی کے چشمے پھوٹ کر نکلتے ہیں. زمین ٹھوس ہے، سخت چیز ہے، اس کے باوجود پھٹ کر پانی کو باہر نکلنے کا راستہ دیتی ہے، پھٹ کر پودوں کی کونپلوں کو باہر نکلنے کا راستہ دیتی ہے. ایک طرف آسمان سے بارش ہوتی ہے، اوپر کی نشانی کو دیکھیں، دوسرا زمین کی نشانی، والارض ذات الصدع، اور نباتات اگتے وقت، اور زمین سے پھٹ کر چشمے جو باہر نکلتے ہیں، تو نباتات اگتے وقت، پانی کو باہر نکلتے وقت جو زمین پھٹتی ہے تو اس کی قسم، والارض ذات الصدع، اور پھٹ جانے والی زمین کی قسم. تو یہاں پہ آسمان اور زمین، یہ اللہ کی دو بڑی نشانیاں ہیں، ان دو چیزوں کی قسم کھا کے کہا، انہ لقول فصل، بے شک وہ ہے لقول، البتہ بات، کلام، فصل، فیصلہ کن. تو قرآن مجید حق کو باطل سے جدا کر دینے والا ہے. فصل کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ جدا کرنا، الگ کرنا. تو لوگوں، قرآن مجید حق اور باطل میں ایک فیصلہ کر دینے والا کلام ہے. یہ حق اور باطل کو الگ کرتا ہے. قرآن مجید جو حقائق پیش کرتا ہے دو ٹوک انداز میں، حق اور باطل کا فرق بیان کرتا ہے. قرآن مجید کیا پیغام دیتا تھا؟ کہ قیامت آ کر رہے گی، اور لوگوں، قیامت کے دن کی تیاری کرو. اور اہل مکہ کیا کرتے تھے؟ مذاق اڑاتے تھے، کہتے تھے یہ تو جادو ہے، یہ تو کاہن ہے. قرآن کے بارے میں کہتے تھے یہ تو جادو ہے، سحر ہے، یا پھر یہ کسی کاہن کا کلام ہے، یا کسی شاعر کی باتیں ہیں. تو کہا کہ نہیں، یہ تو فیصلہ کن، جچی تلی باتیں ہیں. وما ہوا بالہزل، یہ ہنسی مذاق نہیں ہے. اور یہاں پہ ہزل کا لفظ اہم ہے، اس کا روٹ ہے ہا زا لام، اور اس کے معنی ہے بےہودہ بات. کہ لوگوں، تم قرآن مجید کو بےہودہ بات سمجھتے ہو، تم قرآن مجید کو ہنسی مذاق سمجھتے ہو، یہ ہزل نہیں ہے. اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ تم جو قرآن کا مذاق اڑاتے ہو، تو قرآن مجید کوئی مذاق تھوڑی ہے. جس طرح آسمان سے بارش کا برسنا، زمین کا پھٹ کر اس سے پودوں کا باہر نکلنا مذاق نہیں ہے، ایک سنجیدہ حقیقت ہے، ہر روز تم دیکھتے ہو. قرآن جس چیز کی خبر دے رہا ہے کہ قیامت آ کر رہے گی، تو یہ بھی کوئی ہنسی مذاق کی بات نہیں ہے، ایک دو ٹوک بات ہے، ایک سنجیدہ حقیقت ہے. اور لوگوں، تم اس کی جو ہے وہ تیاری کرو. آپ دیکھیں کہ یہ جو ہزل لفظ ہوتا ہے، ایک طرف یہ بےہودہ باتوں کو کہتے ہیں، دوسری طرف کسی کے کمزور ہونے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، ہزیمت، شکست کے لیے بھی آتا ہے. اور ویسے شیلو باتیں، ہلکا پن، تو وما ہوا بالہزل، یہ لاغر نہیں ہے، دبلا کمزور نہیں ہے، یہ کوئی سطحی باتیں نہیں ہیں، یہ کوئی ہنسی مذاق کی باتیں نہیں ہیں. انہم یکیدون کیدا وعقید کیدا فمہل الکافرین امہلہم رویدا. پھر فرمایا آیت نمبر 15 سے 17 تک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطب جو کہ قرآن کو جھٹلا رہے تھے اور قیامت کو جھٹلا رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ انہم یقیدون کیدا، یہ لوگ کچھ چالے چل رہے ہیں. اور کفار کیا کرتے تھے کہ وہ لوگوں کو قرآن کے بارے میں بددل کرتے تھے، قرآن کو شکست دینے کی کوشش کرتے تھے، اسلام کو مٹانے کی کوشش کرتے تھے، جھوٹے الزام دھرتے تھے. کہا انہم یقیدون کیدا، یہ لوگ کچھ چالیں چل رہے ہیں، وعقید کیدا، اور میں بھی ایک چال چل رہا ہوں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں بھی ایک تدبیر چل رہا ہوں، اور وہ تدبیر کیا ہے کہ نور پھیل کر رہے گا، اسلام کی دعوت جو ہے وہ پھیل کر رہے گی، اور ان کی کوششیں جو ہیں وہ ناکام ہو کر رہیں گی. وہ عقید و قیدہ، اور قید جو ہے ایسی خفیہ تدبیر کو کہتے ہیں، ایسی خفیہ چال کو کہتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے کسی کو جو ہے وہ دھوکہ دیا جائے. فمہلی میم حالام، اس کا روٹ ہے مہلت سے ہے، پس ان کو مہلت دے دیجئے، الکافرین کافروں کو، امہلہم امہلہم، پس مہلت دو ان کو، رویدہ چند روز. رویدہ اس کا روٹ ہے، آپ یہ لفظ جو ہے وہ پہلے پڑھ چکی ہیں، اور یہ لفظ جو ہے جیسے ارادہ کرنے کے معنی میں آتا ہے. را و دال اس کا روٹ ہے، آپ نے سورۃ البروج میں بھی پڑھا تھا کہ فعال لما یرید، آہستہ آہستہ ارادہ کرنا. اور یہاں پہ کیا ہے، امہلہم دے دیجئے ان کو مہلت، رویدہ تھوڑی سی، چند دن کی، ذرا سی، تو آپ تھوڑی دیر کے لیے ان کافروں کو ان کے حال پر چھوڑ دیجئے. اب یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ یہ کافر جو ہیں ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیجئے، جلدی ان کی کرتوتوں کا انجام سامنے آ جائے گا، بس آپ جو ہیں وہ صبر سے کام لیں، زیادہ دن نہیں گزریں گے جب کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کو پکڑ لیں گے اور ان کے اعمال کی سزا جو ہے ان کو دے دیں گے. تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کافروں کی مخالفت سے گھبرائیں نہیں، اور ان پر جلدی عذاب آنے کی خواہش نہ کریں، ان کو یوں ہی رہنے دیں، تھوڑے دن کی بات ہے کہ پھر یا تو دنیا ہی میں ان پر اللہ کا عذاب آ جائے گا، اور یا پھر آخرت میں اللہ ان کو پکڑے گا تو اور زبردست پکڑے گا. تو یہ تھی سورۃ الطارق. سورۃ الطارق اس میں ایک طرف یہ بتایا گیا ہے کہ انسان کو مرنا ہے اور اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اور اس دن صرف ظاہری اعمال ہی سامنے نہیں آئیں گے، بلکہ جو پوشیدہ اسرار ہیں، جو پوشیدہ راز ہیں، وہ بھی سب کے سامنے آئیں گے. اور دوسری یہ بات کہ قرآن مجید کو یہ کتنا جھٹلائیں، دین اسلام کو اس کے خلاف یہ کتنی سازشیں کر لیں، لیکن دین اسلام جو ہے یہ کامیاب ہوگا. جا الحق وزحق الباطل ان الباطل کان زہوقا. تو سورۃ الطارق ہمیں جو ہے وہ ہمارے اندر آخرت کی فکر پیدا کرتی ہے، دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کے پاس جانے کی تیاری کی دعوت دیتی ہے، یہ بتاتی ہے کہ لوگوں دنیا کی زندگی بہت تھوڑی ہے، بہت مختصر ہے، اور ہمیں جو ہے وہ دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کرنی چاہیے. اور ہمیں ایسی دعائیں پڑھنی چاہیے کہ جس سے جو ہے ہم سب اللہ کی پکڑ سے بچ سکیں. اللہم انا نعوذ بکا من عذاب جہنم، و نعوذ بکا من عذاب القبر، و نعوذ بکا من فتنة المسیح الدجال، و نعوذ بکا من فتنة المحیا والممات. آمین ثم آمین. اللہ تعالی ہمیں اس بات کا شعور دے، ہمیں اس بات کی سمجھ دے، اور ہمیں واقعی یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ ہمارے پاس وقت بہت تھوڑا ہے اور کام بہت زیادہ ہے، اور ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں جو ہے وہ آخرت کی تیاری کرنی ہے. بچوں کو بوڑھا کر دیا اور بوڑھوں کو فنا کر دیا صبح کے پلٹنے نے اور شام کے جانے نے. ہمیں ضرور سوچنا ہے کہ میری جوانی کیسے گزر رہی ہے، मेरे बाल कैसे सफ़ेद हो रहे हैं, मेरे चेहरे पर झुर्रियाँ किन कामों में आ रही हैं, मैं पैसे कहाँ से हासिल करती हूँ और किन रास्तों पर पैसे जो हैं वो खर्च करती हूँ। क्योंकि जब किसी की मौत आ जाती है तो अल्लाह उसको हरगिज़ हरगिज़ मोहलत नहीं देता। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।